ولما كان هذا بيان المعارضة الحقيقية التي حكمها التساقط فالآن شرع في بيان معارضة صورية حكمها الترجيح أو التوفيق فقال والمخلص عن المعارضة إما أن يكون من قبل الحجة بأن لم يعتدلا بأن كان أحدهما مشهورا والآخر آحادا ولما كان هذا بیان المعارضۃ الحقیقیتی اور جب یہ بیان تھا اس معارضہ حقیقیہ کا التی حکمہ تساقط جس کا حکم تساقط تھا جس کا حکم کیا تھا تساقط تھا کہ وہ دو دلیلیں دونوں ساقط ہو جاتی تھیں اور اس سے نچلی دلیل کی طرف ہم جاتے تھے فالآن شرع فی بیان معارضۃ صوریۃ بس اب شروع ہوئے معارضہ سوریہ کے بیان میں یعنی جہاں صورتاً معارضہ آتا ہے حقیقتاً معارضہ نہیں ہوتا حکم حد ترجیح او التوفیق حکم اس معارضہ سوریہ کا جو ہے وہ ترجیح ہے یا توفیق ترجیح یعنی ایک کو ترجیح ہوتی ہے او التوفیق یا توفیق وہی تطبیق کے معنی میں ہے بھائی کہ ان دونوں میں کیا کیا جائے گا موافقت کی جائے گی ان دونوں کو جمع کیا جائے گا کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ دونوں پر عمل ہو جائے فقال پس فرمایا والمخلص عن المعارضۃ اور معارضے سے چھٹکارا جو ہے اما ان یکون من قبل الحجۃ یا تو وہ دلیل کی جانب سے ہی ہوگا بأن لم يعتدلا بأن صورت کے دونوں برابر نہیں ہوں گی دو دلیلوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے معارضہ ہے ایک سے مثلا حلت کا پتہ چل رہا ہے دوسری سے حرمت کا پتہ چل رہا ہے لیکن یہ جو معارضہ ہے اس سے چھٹکارا انہی دلیلوں کے ذریعے ہی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں برابر درجے کی ہیں ہی نہیں ایک قوی ہے دوسری اس کے مقابلے میں ضعیف ہے تو لازم بات ہے قوی کو ترجیح ہوگی تو یہ صورتاً معارضہ تھا حقیقتاً معارضہ تھا ہی نہیں بھائی بیان کان احدہما مشہورا والآخر آحادا بئی صورت کے ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ مشہور ہو اور دوسرا آحاد ہو ایک خبر مشہور ہے دوسری خبر آحاد ہے تو لازم بات ہے کس کو ترجیح ہوگی خبر مشہور کو او یکون احدہما نصا والآخر ظاہرا اور بائی صورت کے ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ نص ہوگی اور یا دوسری ظاہر تو ظاہر بھی ظہور کے اعتبار سے قسم نص بھی لیکن ظاہر سے نص قوت میں بڑھ کر ہے بھائی کیونکہ اسی کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے تو لہذا نص کو ترجیح ہوگی فَيَتَرَجَّحُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى تو ترجیح پا جائے گی اعلیٰ جو ہے وہ ادنا پر وَقَدْ مَرَّ مِثَالُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ اور تحقیق گزر چکی ہے اس کی مثال ایک مرتبہ سے زائد بھائی غیر مرتین مرہ کا معنی ایک مرتبہ غیر مرتین ایک دفعہ کے علاوہ یعنی ایک سے زائد مرتبہ گزر چکی ہے اس کی مثال او من قبل الحکم یا جو معارضے سے چھٹکارا ہوگا وہ حکم کی جانب سے ہوگا بِأَن يَكُونَ أَحَدُهُمَا حُكْمَ الدُّنْيَا وَالْآخَرُ حُكْمَ الْعُقْبَى بائی صورت کے ان دونوں میں سے ایک دنیا کا حکم ہوگا اور دوسرا آخرت کا حکم کا آیت الیمین فی صورت البقرۃ والمائدہ جیسے کہ دو آیتیں ہیں قسم کی سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ سورہ مائدہ سورہ بقرہ میں جو دو آیتیں آتی ہیں قسم کے بارے میں فَإِنَّهُ تَعَالَ قَالَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اللہ مؤاخذہ نہیں فرماتے تمہارا اللہ تمہیں پکڑتے نہیں ہیں باللغو في ايمانكم وہ جو لغو ہیں بیہودہ ہیں في ايمانكم تمہاری قسموں میں اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتے ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن وہ مؤاخذہ فرماتے ہیں تمہارا اس پر جس کا ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے جس کا ہاں جس کا ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے اس پر مؤاخذہ فرماتے ہیں، اس پر پکڑ فرماتے ہیں۔ فَقَوْلُهُ، اب یہاں یہ سمجھ لیں بھائی قسم تین قسم پر ہے، ایک یمین لغو ہے، ایک یمین غموس ہے، اور ایک یمین منعقدہ ہے۔ یمین لغو تو یہ ہے کہ انسان ماضی کی کسی بات پر قسم اٹھائے اور اس کا گمان یہ ہے کہ بات اسی طرح ہے جس طرح وہ بیان کر رہا ہے، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہوتی بھائی، اور اس پر وہ قسم اٹھا لیتا ہے۔ تو اب قسم تو یہ بھی جھوٹی ہوئی، لیکن اس کو اس کا اپنا کیا گمان ہے کہ میں صحیح قسم اٹھا رہا ہوں بھائی۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ یمین لغو ہے اور اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ یہ بھول ہوئی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے بھائی۔ اور ایک یمین غموس ہے، یمین غموس وہ جس میں انسان ماضی کی کسی بات کو بتلاتے ہوئے اس پر قسم اٹھاتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اسے بھی پتا ہے مسئلہ اس طرح نہیں ہے، پھر بھی جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے بھائی، یہ ہے یمین غموس بھائی۔ تو یمین لغو بھی ماضی کے فعل پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اور یمین غموس بھی، لیکن یمین لغو میں غلطی ہے، اس کا اپنا گمان ہے شاید اسی طرح ہے، جبکہ یمین غموس میں اسے پتا ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہے اور پھر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، یہ ہے یمین غموس۔ اور ایک یمین منعقدہ ہے جو مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائی جائے بھائی، اور اسے پھر پورا کرنا ضروری، اگر اسے توڑے گا تو پھر کفارہ دینا پڑے گا قسم کا بھائی، یہ ہے یمین منعقدہ جو مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اٹھائی جائے۔ تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُ بِمَا كَسَبَتْ، پس اللہ تعالیٰ کا قول بِمَا كَسَبَتْ شَامِلٌ لِلْغَمُوسِ وَالْمُنْعَقِدَةِ جَمِيعًا، یہ شامل ہے یمین غموس اور یمین منعقدہ دونوں کو۔ لغو کے اندر تو یمین لغو آ گئی، اور ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم، اس میں یمین غموس بھی داخل اور یمین منعقدہ بھی داخل۔ فیفہمو، تو یہ بات مفہوم ہوئی کہ ان فی الغموس مؤاخذتن، کہ یمین غموس میں بھی کیا ہے، مؤاخذہ ہے، کیونکہ وہ ما کسبت میں ہے نا، اور اس پر تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس پر مؤاخذہ فرماتے ہیں، تو معلوم ہوا یمین غموس پر مؤاخذہ ہوگا۔ وقال فی سورۃ المائدۃ، اور سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں پکڑتے تمہیں تمہاری بےہودہ قسموں پر، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن مؤاخذہ فرمائیں گے، پکڑیں گے تمہیں جو تم نے مضبوط باندھی ہیں قسمیں، جو تم نے مضبوط باندھی ہیں قسمیں ان پر مؤاخذہ فرمائیں گے بھائی۔ عقدہ کے معنی ہوتے ہیں گرا باندھنے کے بھائی، عقدہ اسی میں دیکھیے حروف بڑھ گئے تو معنی ہوا مضبوط باندھنا، پختہ باندھنا بھائی۔ تو عقدتم الایمان، جو تم نے مضبوط باندھی ہو قسموں میں سے، جو تم نے مضبوط باندھی ہیں جو قسمیں، جن قسموں کو تم نے مستحکم کیا ہے اس پر اللہ مؤاخذہ فرمائیں گے۔ جو مضبوط باندھی ہیں بھائی، آپ کہتے ہیں اس کے ذریعے مراد صرف یمین منعقدہ ہے، کیا مراد ہے یمین منعقدہ، کیونکہ عقد کا کیا معنی تھا، گرا لگانا، تو گرا لگائی پھر اس میں جیسے کھلنے کی صورت ہوتی ہے، یہاں پر بھی یمین کو پورا کرنے کی صورت ہوتی ممکن ہے بھائی، قسم اٹھا لیتا ہے، اور کس بارے میں اٹھاتا ہے، مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر، تو اس میں پورا ہونے کی صورت ہوتی ہے کہ انسان اس کو کیا کر لے، پورا کر لے بھائی۔ جی چنانچہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُرَادَ بِمَا عَقَدْتُمُ الْمُنْعَقِدَةَ فَقَطْ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِمَا عَقَدْتُمُ الْمُنْعَقِدَةُ فَقَطْ، پس مراد جو ہے بِمَا عَقَدْتُمْ سے صرف منعقدہ ہے۔ جب عَقَدْتُمُ الْأَيْمَان میں صرف کون سی قسم داخل ہوئی، یمین منعقدہ، تو معلوم ہوا باقی دو قسمیں یعنی یمین لغو اور یمین غموس یہ باللغو فی ایمانکم کے اندر داخل ہو گئیں۔ کس میں داخل ہوئیں؟ معلوم ہوا اس آیت سے کہ یمین غموس پر مواخذہ نہیں. یمین لفظ پر تو پہلے بھی گزر چکا کہ اس پر مواخذہ نہیں, یہاں پر ایک اور قسم بھی اس میں آ گئی, کون سی؟ غمو. معلوم ہوا یمین غموس پر بھی مواخذہ نہیں, اور صرف کس پر مواخذہ ہے؟ یمین منعقدہ پر. تو کہتے ہیں والغموس ہاہنا داخل فی اللغوی, پس یمین غموس یہاں پر لغو میں داخل ہے. فیفہم ان لا مواخذہ فی الغموس, تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یمین غموس پر مواخذہ نہیں ہوگا. اب ایک آیت سے, سورہ بقرہ والی آیت سے پتہ چلا کہ یمین غموس پر مواخذہ ہوگا, کیونکہ اس کو باقاعدہ ارادے کے ساتھ, بما کسبت قلوبکم, جس کا تمہارے دل ارادہ کریں, باقاعدہ ارادے سے انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, تو اس پر مواخذہ ہے. یمین غموس پر مواخذہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نے بتلایا, اور سورہ مائدہ کی آیت سے پتہ چلا کہ یمین غموس پر مواخذہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں فلما تعارضت الآیتان فی حق الغموس, پس جب دونوں آیتیں, یہ دونوں آیتیں باہم متعارض ہوئیں یمین غموس کے حق میں, حملنا آیت البقرۃ علی المواخذۃ الاخروۃ و آیت المائدۃ علی المواخذۃ الدنیویۃ, پس جب دونوں آیتیں باہم متعارض ہوئیں یمین غموس کے حق میں, حملنا آیت البقرتی, تو ہم نے محمول کیا آیت بقرہ کو, علی المواخذۃ الاخرویتی, کس پر محمول کیا؟ مواخذہ اخرویہ پر, یعنی آخرت میں اللہ مواخذہ فرمائیں گے, جو مواخذہ ذکر ہوا سورہ بقرہ کی آیت میں. آیت المائدتی علی المواخذۃ الدنیویتی, اور آیت مائدہ جو ہے اس کے اندر اس کو ہم نے کس پر محمول کیا؟ مواخذہ دنیاویہ پر, دن کے دنیا میں کیا ہے اللہ مواخذہ فرماتے ہیں. بھائی اب یہ بھی سمجھ لیں کہ آیت بقرہ کو مواخذہ اخرویہ پر کیوں محمول کیا, اور آیت مائدہ کو مواخذہ دنیاویہ پر کیوں محمول کیا؟ وجہ یہ کہ آیت مائدہ جو ہے بما عقدتم الایمان, اس کے آگے کیا ہے؟ فکفارتہ, تو آگے کفارے کا ذکر ہے, معلوم ہوا یہ کون سا مواخذہ ہے. کفارہ کہاں دینا پڑتا ہے؟ دنیا میں دینا پڑتا ہے, تو معلوم ہوا اس سے دنیاوی مواخذہ مراد ہے. جبکہ سورہ بقرہ والے مواخذے کو ہم نے مواخذہ اخرویہ پر محمول کیا, کیوں؟ وجہ یہ کہ وہاں پر مواخذہ مطلقاً ذکر ہے, یہاں تو ساتھ کفارے کا ذکر تھا اور وہاں پر مواخذہ مطلقاً ذکر ہے, اور ضابطہ آپ پڑھ چکے ہیں المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل, کہ جب مطلق کا اطلاق کیا جائے تو اس صورت میں اس سے مراد اس کا فرد کامل ہوتا ہے, اور کامل درجے کا مواخذہ کون سا ہے, دنیا کا یا آخرت کا؟ بھائی آخرت کا ہے, اس لیے اس کو کس پر محمول کیا؟ مواخذہ اخرویہ پر. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ فعلم ان نفل, بھائی سورہ بقرہ کی آیت کو ہم نے کس پر محمول کیا؟ مواخذہ اخرویہ پر, اور اس سے کیا پتا چلا تھا کہ یمین غموس پر مواخذہ فرماتے ہیں اللہ, معلوم ہوا کب فرمائیں گے؟ آخرت میں یمین غموس پر مواخذہ فرمائیں گے, تو آخرت کا حکم بیان ہوا وہاں پر, اور یہاں اس سے پتا چلا کہ دنیا میں مواخذہ صرف کس پر ہے؟ یمین منعقدہ پر ہے, یمین غموس پر مواخذہ نہیں, یعنی دنیا میں نہیں ہے. بھائی تو یہ اس آیت کو محمول کیا ہم نے مواخذہ دنیاویہ پر محمول کیا, تو معلوم ہو یمین غموس پر دنیا میں مواخذہ نہیں اور آخرت میں مواخذہ ہے. دو آیتوں میں تعارض تھا نا, اس سے پتا چلا تھا یمین غموس میں مواخذہ ہے, دوسرے سے پتا چلا کہ یمین غموس میں مواخذہ نہیں, تو تطبیق آ گئی بھائی دونوں آیتوں میں, کس طرح؟ کہ جس میں ہے مواخذہ نہیں اس سے مراد ہے دنیا میں مواخذہ نہیں, اور جس میں ہے مواخذہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آخرت میں مواخذہ ہے. فعلما پس یہ بات معلوم ہوئی کہ انا فی الغموس مواخذت اخرویت وہی الاسم کہ یمین غموس کے اندر اخروی مواخذہ ہے وہی الاسم اور وہ گناہ ہے لا مواخذت دنیاویت نہ کہ دنیاوی مواخذہ وہی الکفارت اور وہ کفارہ ہے وقد حررت فیما سبق بھی اطول من ھذا شارح فرماتے ہیں تحقیق میں تحریر کر چکا ہوں اس سے ما قبل میں اس سے بھی طویل یہ جو ابھی میں نے بحث لکھی یمین یہ سورہ بقرہ سورہ مائدہ کی آیت کی جو بحث بیان کی اس سے پہلے میں اس سے بھی زیادہ طویل یہ بیان کر چکا ہوں حقیقت اور مجاز کی بحث میں او من قبل الحال یا مواخذے سے جو چھٹکارا ہوگا وہ حال کی جانب سے ہوگا کس کی جانب سے حال یعنی حالت پر یعنی ایک آیت میں ایک حالت کا بیان ہے تو دوسری میں دوسری حالت کا بیان ہے تو جب حالت الگ الگ ہوئی تو تعارض بھی ختم ہوا بھائی بِأَن يُحْمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى حَالَةٍ وَالْآخَرُ عَلَى حَالَةٍ بائی طور کے محمول کیا جائے گا ان دو محمول کیا جائے ان دو میں سے ایک کو ایک حالت پر والآخر علی حالت اور دوسرے کو دوسری حالت پر کما فی قولہ تعالی جیسے کہ اللہ کے اس قول میں ہے حتی یطہرنا بالتخفیف والتشدید تخفیف اور تشدید کے ساتھ بھئی ہماری قرات میں تو ہے حتی یطہرنا اور بعض قراتوں میں یہ تشدید کے ساتھ آیا ہے حتی یطہرنا حتی یطہرنا دیکھیے یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں فَإِنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى بس بے شک اللہ کے اس قول کے اندر وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور ان عورتوں کی یعنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں قَرَأَ بَعْضُهُمْ اس آیت میں بعض نے پڑھا ہے يَطْهُرْنَ بِتَخْفِیفِ يَطْهُرْنَ پڑھا ہے تخفیف کے ساتھ اے لا تقرب الحائضات حتی یطہرن اور تم قریب نہ جاؤ حیض والیوں کے حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یعنی جب تمہاری بیویاں حیض کی حالت میں ہوں تو اس وقت ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور پاک ہو جائیں بانقطاع دمہن ان کے خون کے رکنے کے سبب سے جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں کس طرح پاک ہوں گی بھائی خون کے رک حیض کے خون کے رکنے کی وجہ سے سوا ان اغتسلنا اولا برابر ہے کہ وہ غسل کریں یا نہ کریں بھائی خون رک گیا حیض آ رہا تھا ناپاکی کی حالت تھی تو اللہ فرما رہے ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور جیسے ہی خون رکا پاک ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھائی پاک ہو گئی بھائی تو جیسے خون رکے پھر ان سے پاس جا سکتے ہو یعنی ان سے صحبت کر سکتے ہو چاہے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو غسل کریں گی پھر تو خوب پاکی حاصل ہو جائے گی اور آیت میں تو صرف کیا ذکر ہے جب پاک ہو جائیں اور پاکی کس سے حاصل ہو گئی خون کے رکنے سے ہی بھائی وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ اور بعض نے پڑھا ہے اس کو يَطَّهَّرْنَ بِالتَّشْدِيدِ تشدید کے ساتھ یعنی جب خوب پاک ہو جائیں ایلا جب خوب پاک ہو جائیں اور خوب پاکی کس طرح حاصل ہوگی کہ خون رک جائے اور پھر اس کے بعد وہ غسل بھی کر لیں تو یہی معنی بیان کر رہے ہیں ایلا تقربوہن حتی یغتسلن کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں فتعارض بین القراءتین فتعارض بین القراءتین یہ پھر وہ کل والی ترکیب کی طرح ترکیب آئی بھائی ای فتعارض تعارض بین القراءتین ای فیقع التعارض بین القراءتین تو تعارض واقع ہو گیا دونوں قراءتوں میں سورت سمجھ میں آگئی کل میں نے ضابطہ بیان کیا تھا کہ جب کسی فعل معروف کے فاعل یا فعل مجہول کے نائب فاعل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر فاعل یا نائب فاعل کس کو بناتے ہیں اسی فعل کے مصدر کو یعنی اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ اسی فعل کے مصدر کو لوٹا دیتے ہیں تو عبارت کیا بن گئی فتعارض تعارض اور پھر ترجمہ کس طرح کرتے ہیں فیقع التعارض یا حصل التعارض تو تعارض واقع ہوا بین القراءتین دو قراءتوں کے درمیان، وہما بمنزلت آیتین اور یہ دونوں دو آیتوں کے درجے میں ہیں، بھئی یہ ضابطہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ ایک ہی آیت میں دو قراءتیں آ جائیں تو یہ دو آیتوں کے درجے میں ہوتی ہیں، کس کے آیت درجے میں؟ دو آیتوں کے درجے میں، تو کہتے ہیں وَهُمَا بِمَنزِلَتِ آیَتَيْنِ اور یہ دو آیتوں کے درجے میں ہیں، فَوَجَبَ التَّطْبِيقُ بَيْنَهُمَا تو ان میں ان دونوں کے درمیان تطبیق واجب ہوئی، یعنی کہ ایسی صورت اختیار کی جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے، بِأَن تُحْمَلَ قِرَاءَةُ التَّخْفِيفِ عَلَى مَا إِذَا انْقَطَعَ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، بائیں صورت کے محمول کیا جائے تخفیف والی قرات کو، تخفیف والی قرات کون سی تھی؟ حتی یطہرن، اس کو محمول کیا جائے کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جا سکتے ہو، تو اس سے کون سی، اور پاک ہونا صرف کس صورت میں تھا؟ جب خون رک جائے، تو کون سی حالت بیان ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں علامہ اذا انقطع لعشرت ایام، جس وقت کے خون منقطع ہو جائے، دس دن کے وقت، بھائی دس دن کے پورا، بھائی دیکھیے حیض کی اکثر مدت ہے ہی دس دن، تو جب دس دن کے پورا ہونے پر خون رکے تو پاک ہو گئی، اب بغیر غسل کیے ہی خاوند اس سے صحبت کر سکتا ہے، وجہ یہ کہ اب آگے خون آنے کا احتمال ہی نہیں، یعنی حیض کا خون اگر آئے گا بھی تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، استحاضے کا ہوگا، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے اذا انقطع لعشرت ایام، جس وقت خون منقطع ہو دس دن کے پورا ہونے کے وقت، اذ لا يحتمل الحیض المزید علی هذا، مزید مصدر ہے بھائی، اس لیے کیونکہ احتمال نہیں رکھتا حیض، المزید علی هذا اس سے، اس پر زیادتی کا، حیض اس سے زائد ہونے کا احتمال نہیں رکھتا، فبمجرد انقطاع الدم، پس محض خون کے رک جانے سے ہی، حین اذن اس وقت، یحل الوطی حلال ہوگا صحبت کرنا، وتحمل قراءۃ التشدید علی ما اور محمول کیا جائے گا تشدید والی قرات کو، تشدید والی قرات کیا تھی بھائی؟ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں، تو اس قرات کو محمول کیا جائے گا، علامہ اذا انقطع اقل من عشرت ایام، جس وقت خون منقطع ہو جائے دس دن سے کم وقت میں، دس دن سے کم میں، اذ یحتمل عود الدم، اسی کیونکہ احتمال ہے خون کے لوٹنے کا کہ شاید ویسے کچھ دیر کے لیے خون رکا ہے حیض کا اور پھر جاری ہو جائے گا، پھر لوٹے گا، اس میں ابھی یہ احتمال ہے، فلا یؤکد انقطاعہ، تو اس کا خون کا منقطع ہونا، رک جانا، یہ پکا نہیں ہوگا، پختہ نہیں ہوگا، الا ان یغتسل، مگر الا ان تغتسل ہونا چاہیے بھائی، الا ان تغتسل، مگر یہ کہ وہ عورت کیا کر لے، غسل کر لے، او یمضی علیہا وقت صلاۃ کاملۃ، یا گزرے اس پر ایک پوری نماز کا وقت، لیحکم بطہارتہا، تاکہ حکم لگایا جائے اس کے پاک ہونے کا، تاکہ کیا حکم لگایا جائے، اس کے پاک ہونے کا حکم لگایا جائے، بھائی دس دن سے کم کے اندر خون رکا ہے اور ابھی بھی احتمال ہے شاید خون پھر شروع ہو جائے، تو لہذا اب جب تک غسل نہ کر لے خاوند اس سے صحبت نہ کرے، یا غسل نہ کرے تو کم از کم غسل وغیرہ جتنا اس پر وقت نہ گزر جائے، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، یعنی پوری نماز کا ایک وقت اس پر گزر جائے، ولیکن یرید علیہ، لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ان قوله تعالی، کہ اللہ تعالی کا قول، فاذا تطہرن فاتوهن، کہ اللہ کا قول جو ہے اذا تطہرن، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوهن، تو ان کے پاس آؤ، یعنی ان سے پھر صحبت کر سکتے ہو، بعد ذالک، جو اس کے بعد آ رہا ہے آگے اس آیت کے بعد آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، فاذا تطہرن فاتوهن، بعد ذالک اس آیت کے بعد، لیس الا بتشدید، وہ تو نہیں ہے مگر تشدید کے ساتھ ہی، یہاں تو تخفیف نہیں ہے بھائی، یہ تو کس کے ساتھ آیا ہے؟ تطہرنا تشدید کے ساتھ ہی آیا ہے. تو کیا معنی؟ پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس آؤ. فَيُهُوَ يُؤَكِّدُ جِهَةَ الْإِغْتِسَالِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، تو یہ تو پکا کرتی ہے، یہ پکا کرتا ہے اللہ کا یہ قول جِهَةَ الْإِغْتِسَالِ، غسل کرنے کی جہت کو، عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، دونوں تقدیروں پر، یعنی چاہے حیض 10 دن پر رکا ہو یا 10 دن سے کم، دونوں تقدیروں پر یہ غسل کو پکا کرتا ہے. کیونکہ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ خوب پاک ہو جائیں. اور خوب پاکی تو کس طرح آئے گی؟ کہ خون بھی رکے اور پھر اس کے بعد وہ غسل بھی کر لے. تو یہ تو اس آیت، اس اگلے لفظوں سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ جب کہ دونوں صورتوں میں جو ہے کیا کرنا ضروری ہے؟ غسل کرنا ضروری ہے. الا ان یقال، مگر یہ کہ یہ کہا جائے، یدل علی استحباب الغسل دون الوجوب، کہ یہ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے غسل کے مستحب ہونے پر، نہ کہ اس کے واجب ہونے پر. مستحب یہ ہے، 10 دن میں بھی اگر رکے تو پھر مستحب یہی ہے کہ کیا کر لے؟ غسل کر لے. او یحمل تطہرنا حین اذن علی طہرنا، یا یہ کہ محمول کیا جائے تطہرنا کو اس وقت طہرنا پر، یعنی مزید فی کو کس پر محمول کر لیا جائے؟ مجرد پر محمول کر لیا جائے، یعنی خوب پاک ہونے کے بجائے یہ ہے تو تطہرنا، لیکن کس معنی میں ہے؟ طہرنا کے معنی میں ہے، یعنی جب وہ پاک ہو جائیں. اور یہ تو ہوتا ہی ہے کہ ایک عرب کلام عرب میں کہ مزید کس معنی میں استعمال ہو جاتا، مزید کس معنی میں استعمال ہو جاتا ہے؟ مجرد کے معنی میں. کتبینا بمانے بانا، کتبینا بمانا بانا، جیسے کہ تبینا کس معنی میں؟ بانا کے معنی میں. او من قبل اختلاف الزمانی، یا معارضے سے جو چھٹکارا ہے، من قبل اختلاف الزمانی، زمانے کے اختلاف کی جانب سے ہوگا. دو آیتوں میں تعارض آ رہا ہے، لیکن اس معارضہ صورتاً ہے حقیقتاً نہیں، کیونکہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے. ایک میں حکم اور زمانے میں تھا، دوسری میں حکم دوسری زمانے میں، دوسرے زمانے میں ہے، تعارض ہے ہی نہیں. صورتاً تعارض ہے حقیقتاً نہیں. تو یہاں بھی دیکھو، معارضے سے چھٹکارا ہوا، اور یہ چھٹکارا کس طرف سے آیا؟ زمانے کی جانب سے، کہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے بھائی. او من قبل اختلاف الزمان، یا معارضے سے چھٹکارا جو ہے زمانے کے اختلاف کی جانب سے ہوگا. صریحاً، اور یہ اختلاف زمان کس طرح ہوگا؟ صریحاً، صراحتاً ہوگا بھائی، صراحتاً بھائی. آگے ایک صورت آئے گی دلالتن، کہ کوئی چیز اس پر دلالت کرے گی، اور ایک یہ کہ صراحتن لفظوں میں اس کا ذکر آ جائے بھائی. فَإِنَّهُ إِذَا عُلِمَ التَّارِيخُ فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ، پس جب جان تاریخ معلوم ہو تو ضروری ہوا کہ بعد والا جو ہے وہ ناسخ ہو پہلے کے لیے. کَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں جو ہیں، جو حاملہ عورتیں ہیں، أَجَلُهُنَّ، ان کی مدت جو ہے، أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ جنم دے دیں اپنے حمل کو. حاملہ عورتوں کی عدت کیا ہے؟ ان کی مدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، یعنی کہ اپنے حمل کو جنم دے دیں. یہ جو آیت ہے، نزلت بعد الآیت التي فی سورة البقرۃ، یہ نازل ہوئی ہے اس آیت کے بعد جو سورہ بقرہ میں ہے، اور وہ یہ ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں، جن کا انتقال ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ دیں بیویاں، مرد کا انتقال ہو گیا اور پیچھے کس کو چھوڑا؟ بیوی کو. تو یہ یتربصن، تو یہ بیویاں جو ہیں یتربصن بانفسہن، یہ روکیں گی اپنے نفسوں کو اربعۃ اشہر وعشرا، چار ماہ دس دن، یعنی ان کی عدت کتنی ہے؟ وہ لوگ جن کا انتقال ہو جائے اور بیویاں پیچھے رہ جائیں تو وہ ان کی عدت چار ماہ دس دن ہے، چار ماہ دس دن. تو یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور وہ حمل والوں کی عدت جس میں بیان ہوئی وہ آیت بعد میں نازل ہوئی. فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَىٰ، پس یہ آیت جو ہے دلالت کرتی ہے کہ اَنَّ عِدَّةَ مُتَوَفَّ الزَّوْجِ اَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. یہ آیت بھئی، یہ جو پہلے نازل ہوئی تھی جس میں عدت کتنی بیان ہوئی؟ چار ماہ دس دن، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ عدت متوفی زوج کی، یعنی وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو چکا، اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے. سواء ان کانت حاملتن اولا، چاہے وہ حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو. بھائی پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، والذین یتوفون منکم، جو جن لوگوں کا انتقال ہو جائے اور بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں تو وہ کب کتنے عرصے تک اپنے آپ کو روکیں گی؟ چار ماہ دس دن. اور اس میں کوئی حمل یا حاملہ یا غیر حاملہ کی قید ہے؟ نہیں، معلوم ہوا سب کی یہی عدت ہے، چاہے حاملہ ہو چاہے غیر. تو بحث ہماری ہے اس وقت حاملہ کے بارے میں، اس میں تعارض آئے گا. تو غیر حاملہ کی عدت تو چار ماہ دس دن ہے، اور حاملہ کی بھی کتنی معلوم ہوئی اس سے؟ چار ماہ دس دن ہی معلوم ہوئی. والآیت الاولا، اس پچھلے ہذہ الآیہ پر عاطف ہے. والآیت الاولا تدل علی، اور پہلی آیت جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ ان عدت الحامل وضع الحمل، کہ حاملہ کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے. سواء ان کانت مطلقتن او متوفى الزوجی، چاہے وہ مطلقہ ہو یا اس کے خاوند کا انتقال ہوا ہو. پہلی آیت جو متن میں پہلے ہے، زمانے کے اعتبار سے بعد میں ہے، زمانے کے اعتبار سے یعنی وہ اولات الاحمالی، اس سے کیا پتا چلا کہ حاملہ عورتوں کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل ہے، چاہے خاوند نے طلاق دی ہو، چاہے خاوند کا انتقال ہوا ہو، دونوں صورتوں میں حاملہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل ہے. یہ اس پہلی آیت جو متن میں ذکر ہے، یعنی جو زمانے کے اعتبار سے مؤخر ہے، اس سے پتا چلا. فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِّن وَجْهٍ، تو ان دونوں آیتوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ ہے. ان دونوں آیتوں میں عموم و خصوص من وجہ ہے. عموم و خصوص من وجہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں دو مادے اختلاف کے ہوں اور ایک مادہ اجتماع کا ہو. اجتماع کا مادہ کون سا ہے؟ وہ حاملہ جس کے خاوند کا انتقال ہوا ہو. بھائی دیکھیے، پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ والذین یتوفون منکم، اس میں وفات کا ذکر ہے. معلوم ہوا جس عورت کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے، اس آیت سے معلوم ہوا. اور یہ کتنی قسم کی عورتیں ہو سکتی ہیں؟ دو، یا حاملہ ہوگی یا غیر حاملہ. اب یہ یاد رکھنا بھائی، کتنی عورتیں اس میں آئیں؟ دو، یا حاملہ ہوگی یا غیر حاملہ. اچھا، دوسری آیت سے پتا چلا کہ حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے. اس میں بھی دو عورتیں قسم کی داخل، کون سی؟ ایک وہ حاملہ جس کو خاوند نے طلاق دی ہے، ایک وہ حاملہ جس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے. تو پہلی آیت میں کون سی دو داخل تھیں؟ حاملہ بھی اور غیر حاملہ بھی. دوسری میں داخل ہے ایک حاملہ مطلقہ اور ایک حاملہ متوفی زوج، دو داخل ہوئیں، تو دونوں کے اندر حاملہ متوفی زوج آ گئیں بھائی، جس کے خاوند کا انتقال ہوا ہو اس میں، وہ اس میں دو صورتیں تھیں نا، یا وہ مطلقہ ہوگی یا متوفی زوج، اور پھر اس میں بھی دونوں یا حاملہ ہوں گی یا غیر حاملہ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں دو مادے ہیں افتراق کے، ایک مادہ ہے اجتماع کا، اجتماع کا مادہ یعنی جو اس کو یہ دونوں شامل ہوں، وہ عورت جو حاملہ ہے اور جس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے، وہ عورت جو حاملہ ہے اور اس کے خاوند کا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اس میں بھی وہ داخل، اور وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اس میں بھی یہ داخل ہے بھائی، اس میں بھی داخل. جبکہ وہ حاملہ جس کو صرف طلاق ملی ہے وہ اولات الاحمال میں تو داخل ہے، حاملہ ہے اور طلاق دی گئی، اور والذین یتوفون اس میں نہیں داخل، کیونکہ اس کو تو طلاق دی ہے، دی گئی ہے، خاوند کا انتقال نہیں ہوا تو اس میں نہیں داخل. یہ ایک مادہ افتراق کا آیا. دوسرا اسی طرح غیر حاملہ جس کے خاوند کا انتقال ہوا، یہ دوسری آیت میں تو داخل ہے، پہلی آیت میں داخل غیر حامل ہے اور خاوند کا انتقال ہوا، تو غیر حامل ہے تو اولات الاحمال میں تو یہ داخل نہیں، تو یہ بھی کون سا مادہ ہوا؟ افتراق والا. تو کہتے ہیں فبینہما عموم و خصوص من وجہ، تو ان دونوں آیتوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ ہے. فتعارض بینہما فی المادۃ الاجتماعیہ، تو ان دونوں کے درمیان تعارض جو ہے وہ مادہ اجتماعیہ کے اندر ہے، مادہ اجتماعیہ کے اندر تعارض ہے. کون سا مادہ اجتماعیہ؟ حاملہ ہو اور خاوند کا انتقال ہوا ہو، اس کو یہ دونوں آیتیں شامل ہیں. اب ایک آیت بتلا رہی ہے کہ یہ جو حاملہ ہے اور جس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ یہ حاملہ جس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے بھائی. یہ معنی ہے فتعارض بینہما فی المادۃ الاجتماعیہ، تو تعارض ان دونوں آیتوں کے درمیان وہ مادہ اجتماعیہ کے اندر ہے. وہی الحامل المتوفی عنہا زوجہا، اور یہ وہ حاملہ ہے کہ اس کا خاوند اسے چھوڑ مرا ہے. فعلی رضی اللہ تعالی عنہ یقول، پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تعتد بابعد الاجلین احتیاطا، کہ یہ عورت جو حاملہ ہے اور خاوند کا انتقال ہو چکا، یہ عدت گزارے گی بھی اب عادل اجلین، دو عدتوں میں سے جو، دو مدتوں میں سے جو لمبی ہوئی، اگر وضع حمل 4 ماہ 10 دن سے پہلے ہو گیا تو یہ 4 ماہ 10 دن پورے کرے گی عدت میں، اور اگر 4 ماہ 10 دن پورے ہو گئے اور ابھی بھی یہ حاملہ ہے جنم نہیں دیا تو پھر عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل، جو لمبی مدت ہوئی بھائی. تو یہ فرماتے ہیں احتیاطاً، بطور احتیاط کے، ان کان وضع الحمل من قریب، یعنی اگر وضع حمل قریب میں ہوا تو تعتد 4 اشہر و 10 دن، تو یہ عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن. وان کان وضع الحمل من بعید، اور اگر وضع حمل دور ہوا تو تعتد به، تو اس کو عدت کے طور پر پورا کرے گی. لعدم العلم بالتاریخ، بوجہ تاریخ کے علم نہ ہونے کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کس وجہ سے؟ کہ ان کو تاریخ معلوم نہیں تھی کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور کون سی بعد میں، تو احتیاط اسی میں ہے جو لمبی عدت ہے اس کو پورا کر لے. وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعتد بوضع الحمل، کہ عدت گزارے گی وضع حمل کے ساتھ. وقال، اور انہوں نے فرمایا محتجا علی علی، اس دلیل پکڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، من شاء باہلتہ، جو چاہے تو میں اس سے مباہلہ کر لوں، جو چاہے تو میں اس سے مباہلہ، میں اس سے مباہلے کے لیے تیار ہوں اس بات پر. مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں فریق جمع ہو جائیں اور پھر اپنے سچا ہونے کا دعویٰ کریں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما. ہم میں سے جو تو جھوٹے پر لعنت کو طلب کیا جاتا ہے, یہ ہے مباہلہ بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ فرماتے ہیں من شاء باہلتہ, جو چاہے میں اس سے مباہلہ کر لوں, یعنی میں مباہلے کے لیے بھی تیار ہوں. کس بات پر؟ کہ ان سورت النساء القصرى اعنی سورت الطلاق التي فيها قوله, کہ وہ سورہ نساء, چھوٹی سورہ نساء, سورت النساء القصرى چھوٹی سورہ نساء, اعنی سورت الطلاق یعنی سورہ طلاق, التي فيها قوله وہ جس کے اندر اللہ کا یہ قول ہے, و اولات الاحمال یہ والی جو سورت ہے, یہ نزلت یہ نازل ہوئی, بعد التي في سورة البقرة اس کے بعد جو جس اس آیت کے بعد جو کس میں ہے, سورہ بقرہ میں ہے. فلما علمت تاریخ, پس جب تاریخ معلوم ہو گئی, کان قوله تو اللہ تعالیٰ کا قول, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَاسِخًا, تو اللہ کا یہ قول کیا ہوا, جب یہ بعد میں ہے تاریخ کا پتہ چل گیا تو یہ کیا ہوگا, یہ ناسخ ہوا, نسخ کرنے والا ہوا. لِقَوْلِهِ اللہ کے قول, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اس کو کیا کرنے والا ہوا, اس کے لیے یہ ناسخ ہوا, فی قدر ما تناولاہ اتنی مقدار میں جتنے کو یہ شامل ہے, جتنے کو بھائی جتنی صورتیں ایک آیت میں تھیں دوسری آیت میں وہ ساری صورتیں تو نہیں تھیں, افتراقی مادے تھے یا نہیں, ایک آیت بعض صورتوں کو شامل تھی جو دوسری اس کو شامل نہیں, اور دوسری بات صورتوں کو شامل تھی کہ پہلی آیت اس کو شامل نہیں, اور ایک صورت تھی جس میں کو دونوں آیتیں شامل تھیں, تو وہ اتنی مقدار میں اس کو منسوخ کر دیا. بعد والی بھائی, بعد والی آیت نے پہلی آیت کو کیا کیا, منسوخ کیا, اور صرف اسی کو منسوخ کرے گی نا جو اس دوسری آیت کے اندر جن کا حکم آ گیا اور پہلی بھی اس کو شامل تھی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پہلے وہ حکم تھا, اب پہلے کیا تھا, حاملہ متوفا زوج, پہلی آیت والذین یتوفون اس میں حاملہ متوفا زوج بھی داخل تھی اور اولات الاحمال میں بھی یہ آ گئی, تو اس نے صرف اتنی مقدار میں اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیے, باقی ساری صورتیں نہیں, کیونکہ باقی صورتیں تو اولات الاحمال میں تو غیر اولات الاحمال والی ہیں ہی نہیں, ان کو تو منسوخ نہیں کر سکتی ہے جس کو یہ شامل ہی نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ یہ اس کے لیے ناسخ ہوگی, فی قدر ما تناولاہ اتنی مقدار میں جس کو یہ دوسری آیت شامل ہے. فَيُعْمَلُ بِهِ پس اس پر عمل کیا جائے گا. وَهَكَذَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرٍ لَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا. حضرت عمر فرماتے ہیں لَوْ وَضَعَتْ, یہ جو حاملہ متوفا زوج جو ہے, حاملہ ہے اور اس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے, لو وضعت اگر اس نے جنم دے دیا, وزوجہا علی سریرین اس حال میں کہ اس کا خاوند ابھی چارپائی پر پڑا, یعنی جنازے کی چارپائی پر خاوند کا انتقال ہوا ہے, ابھی اس کو دفنایا بھی نہیں, انتقال کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی اس کی بیوی نے بچے کو جنم دے دیا, تو لن قضت عدتها تو اس کی عدت پوری ہو گئی, وحل لها ان تتزوج اور اب اس کے لیے جائز ہوا کہ یہ نکاح کر لے, اس کی عدت پوری ہو گئی, یہ آگے نکاح کر سکتی ہے. وبه اخذ ابو حنیفہ رحمہ اللہ والشافعی رحمہ اللہ جميعا اور اسی کو لیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ دونوں نے. او دلالتا اس کا عطف وہ پیچھے صریحاً جو آیا تھا, من قبل اختلاف الزمان صریحاً, یا جو معارضے سے چھٹکارا ہوگا زمانے کے اختلاف کی جانب سے ہوگا, دلالتاً زمانے کا اختلاف کس سے پتہ چل رہا ہے, دلالت سے پتہ چل رہا ہے, صراحتاً پتہ نہیں بھائی. عطف على قوله صریحا، یہ عطف ہے مصنف کے قول صریحا پر، اے من قبل اختلاف الزمان دلالتا، یعنی وہ معارضے سے چھٹکارا جو ہے وہ زمانے کے اختلاف کی جانب سے ہی ہوگا، دلالتا، اور وہ اختلاف کس طرف پر ہو، دلالت کے اعتبار سے ہو، کل حاضر والمبیح، جیسے کہ حاضر اور مبیح، حاضر وا کے ساتھ بھائی، اس کا حاضر کے معنی ہے منع کرنے کے، حاضر منع کرنے والی دلیل بھائی، دلیل مراد ہے یہاں، کل حاضری والمبیح، یعنی اور مبیح مباح کرنے والی، تو حاضر سے مراد یہاں ہے محرم بھائی، کیا مراد ہے؟ روکنے والی دلیل وہی ہوگی نا جس حرام قرار دینے والی ایک چیز کو، تو حاضر و مبیح سے کیا مراد ہوئے؟ حرام کرنے، محرم اور مبیح، فَإِنَّهُمَا، یہ یوں کہیں محرم اور محلل، تو حاضر اور مبیح، فَإِنَّهُمَا اِذَا اجْتَمَعَا فِي حُکْمٍ يَعْمَلُونَ عَلَى الْحَاضِرِ وَيَجْعَلُونَهُ مُؤَخَّرًا دَلَالَةً عَنِ الْمُبِيحِ، اس لیے کیونکہ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں کسی حکم میں، بھئی یاد رکھیے مشہور ضابطہ ہے ہمارا، پہلے بھی بیان ہو چکا کہ جب ایک مسئلے کے اندر محرم دلیل بھی آ جائے اور مبیح دلیل بھی آ جائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے، فَإِنَّهُمَا اِذَا اجْتَمَعَا فِي حُکْمٍ، اس لیے کیونکہ جب یہ دونوں حاضر اور مبیح جمع ہو جائیں کسی حکم میں، يَعْمَلُونَ عَلَى الْحَاضِرِ، تو عمل کرتے ہیں کس پر بھائی؟ علماء فقہا کس پر عمل کرتے ہیں؟ حاضر پر، یعنی محرم پر عمل کرتے ہیں، وَيَجْعَلُونَهُ مُؤَخَّرًا، اور اس کو مؤخر قرار دیتے ہیں، دلالتاً باعتبار دلالت کے، تو اس کو مؤخر قرار دیتے ہیں، عَنِ الْمُبِيحِ، کس سے؟ مُبِيح سے، باعتبار دلالت کے، وَذَلِكَ، اور یہ اس وجہ سے، لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ أَصْلٌ فِي الْأَشْيَاءِ، کہ مباح ہونا اصل ہے چیزوں میں، بھئی میں نے بتایا تھا بعض علماء فرماتے ہیں چیزوں کے اندر اصل ہے مباح ہونا، ہر چیز مباح ہے الا یہ کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل قائم ہو جائے، جب تک حرمت پر دلیل نہیں آئے گی چیز کیا ہوگی؟ حلال، حلال ہوگی، تو معلوم ہوا اباحت اصل ہے چیزوں میں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حرمت اصل ہے، کہ ہر چیز حرام ہے الا یہ کہ کوئی دلیل آ کر بتلائے کہ یہ حلال ہے، بعضوں نے کہا توقف ہے، توقف کیا جائے گا جب تک حلت یا حرمت پر کوئی دلیل نہ قائم ہو جائے، توقف کیا جائے گا، جبکہ مختار مذہب یہی ہے کہ ہمارے نزدیک بھی اور اسی طرح شوافع کے نزدیک بھی اباحت اصل ہے چیزوں میں بھائی، جب تک کوئی دلیل نہ آئے گی اس وقت تک چیز حرام نہیں ہوگی، لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ أَصْلٌ فِي الْأَشْيَاءِ، اسے کیونکہ مباح ہونا اصل ہے چیزوں میں، فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْمُحَرِّمِ فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْمُحَرِّمِ، پس اگر ہم عمل کر لیں محرم پر، کَانَ النَّصُ الْمُبِيحُ مُوَافِقًا لِلْإِبَاحَةِ، بھائی دیکھیے یہاں صورت یہ بنتی ہے، اصل ہے ہر چیز میں مباح ہونا، اور دو دلیلیں ہمارے پاس آ گئیں ایک چیز کے بارے میں، ایک بتلاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، دوسری بتلاتی ہے کہ یہ چیز حرام، دو دلیلیں آ گئیں، دو دلیلیں، اب ایک صورت تو یہ کہ ہم کہیں محرم مقدم اور مبیح مؤخر، کون مقدم؟ محرم مقدم، تو اصل تھی چیزوں میں اباحات، معلوم ہو وہ چیز پہلے جائز تھی، وہ چیز کیا تھی؟ جائز تھی، حلال تھی، پھر کون آئی؟ دو دلیلیں اب آ رہی ہیں، اصل کے اعتبار سے وہ چیز کیا تھی؟ حلال تھی، پھر پہلی دلیل آئی، کس کو مقدم رکھا ہے ہم نے؟ محرم کو مقدم رکھا، محرم دلیل آئی، اس نے اس اباحت کو منسوخ کر دیا اور وہ چیز حرام ہوئی، پھر اس کے بعد کون سی دلیل آئی؟ مبیح دلیل آئی، اس نے پھر اس چیز کو کیا کر دیا؟ مباح کر دیا اور حرمت کو منسوخ کر دیا، تو دو دفعہ نسخ آیا، دو دفعہ نسخ آئے. اور ایک صورت یہ کہ مبیح کو مقدم رکھیں. کس کو مقدم رکھیں؟ اب دیکھیے چیزوں میں اصل کیا تھا؟ اصل اباحت. اب پہلی دلیل آ رہی ہے, کس کو مقدم کیا؟ اباحت والی دلیل کو. تو چیز پہلے مباح تھی, اب دلیل بھی آ گئی کہ یہ چیز کیا ہے؟ مباح. تو دونوں سے ایک ہی حکم معلوم ہو رہا ہے, کوئی نسخ آیا نہیں. تو دونوں کی اباحت, اصل کے اعتبار سے بھی اباحت کا پتہ چل رہا تھا, دلیل نے بھی بتلایا مباح ہے. پھر اس کے بعد اب کون سی دلیل آئے گی؟ محرم آئے گی. وہ ان دونوں کی سے جو اباحت تھی ثابت, اس کو ختم کر دے گی, منسوخ کر دے گی. تو اس صورت میں ایک ہی دفعہ نسخ آیا, ایک ہی مرتبہ نسخ آیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اب بیان کریں گے کہ کون سی صورت ٹھیک ہے ان میں سے. تو کہتے ہیں فلا عملنا بالمحرم, اگر ہم محرم پر عمل کر لیں یعنی اس کو مؤخر رکھیں, کان النص المبیح موافقا للاباحۃ الاصلیہ, تو وہ نص جو مباح کرنے والی ہے وہ موافق ہوئی اباحت اصلیہ کے. کس کو مقدم رکھا ہے؟ نص مبیح کو. عمل کس پر کر رہے ہیں؟ محرم, جو مؤخر ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے نا, تو معلوم محرم کو ہم نے مؤخر رکھا ہے. تو کان النص المبیح موافقا للاباحۃ الاصلیہ, تو وہ نص جو مباح کرنے والی ہے وہ موافق ہو گئی. کس کے ساتھ؟ اباحت اصلیہ کے, موافق ہو گئی. وجتمع عطا, اور دونوں جمع ہو گئے, اباحت اصلیہ بھی اور نص مبیح سے بھی اباحت آ گئی. بھائی ثم يكون النص المحرم ناسخا للاباحتين معا, پھر نص محرم بعد میں آ کر وہ منسوخ کرے گی دونوں اباحتوں کو اکٹھا ہی. تو ایک ہی دفعہ نسخ آئے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہوا معقول, اور یہ ایک معقول بات ہے, عقل میں آنے والی ہے کہ پہلے چیز مباح تھی بعد میں کیا کر دیا گیا؟ اس کو حرام کر دیا گیا. بخلاف ما اذا عملنا بالمبیح, بخلاف اس کے کہ جب ہم عمل کریں کس پر؟ مبیح پر پہلے عمل کر لیں یعنی اس کو مؤخر رکھیں. لانه حينئذ يكون النص المحرم ناسخا للاباحه الاصليه, تو اس صورت میں نص محرم جو ہے, يكون النص المحرم ناسخا, نص محرم کیا ہوگی؟ وہ ناسخ ہوگی اباحت اصلیہ کے. ثم يكون النص المبيح ناسخا للمحرم, پھر نص مبیح جو ہے وہ ناسخ بنے گی کس کے لیے؟ محرم کے لیے. فیلزم تکرار النص, تو لازم آئے گا نسخ کا تکرار, کہ پہلے اباحت اصل تھی, پھر محرم آئی اس نے اباحت کو منسوخ کیا, پھر مبیح آئی اس نے حرمت کو منسوخ کیا, تو دو دفعہ نسخ آیا. وہ غیر معقول, اور یہ غیر معقول بات ہے. بھائی یہ کوئی معقول بات نہیں, عقل میں آنے والی نہیں کہ دو دفعہ پہلے اباحت تھی پھر حرام کیا گیا پھر حلال کر دیا گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اصل بھی یہی ہے کہ عدم تکرار ہو. بھائی اصل کیا ہے؟ عدم تکرار. تو اگر محرم کو مؤخر رکھتے ہیں تو تکرار نسخ نہیں, اور اگر ہم مبیح کو مؤخر رکھتے ہیں تو تکرار نسخ آئے گا. اور اصل کیا ہے؟ عدم تکرار ہونا چاہیے. بھائی وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ لَنَا, اور یہ ہمارا بڑا ضابطہ ہے. کون سا بڑا ضابطہ ہے؟ کہ جب حاضر اور مبیح جمع ہو جائیں تو کس کو ترجیح ہوگی؟ حاضر کو, یعنی محرم کو, تو اس چیز کو حرام قرار دیا جائے گا. یہ تفرع علیہ کثیر من الاحکام, متفرع ہوتے ہیں اس پر بہت سے احکام, یعنی بہت سے احکام اس سے نکلتے ہیں. وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْإِبَاحَةَ أَصْلًا فِي الْأَشْيَاءِ, اور یہ اس قول پر ہے, ان فقہا کے قول پر ہے جنہوں نے اباحت کو اصل قرار دیا ہے چیزوں میں. وَقِيلَ الْحُرْمَةُ أَصْلٌ فِيهَا, اور کہا گیا ہے کہ حرمت اصل ہے چیزوں میں. وَقِيلَ التَّوَقُّفُ أَوْلَى, اور کہا گیا ہے توقف اولا ہے. حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ الْإِبَاحَةِ أَوِ الْحُرْمَةِ, یہاں تک کہ مباح ہونے یا حرام ہونے کی کوئی دلیل قائم ہو جائے. وَقَدْ طَوَّلْتُ الْكَلَامَ فِيهِ فِي التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِيِّ, اور تحقیق میں نے طویل کلام کیا ہے اس بحث کے بارے میں تفسیر احمدی کے اندر. چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.